الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام دنیا درحقیقت امتحان کی جگہ ہے, ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں ہے, بہت ہی خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے. حدیث پاک میں ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا, نفس کی بری بری خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیا اور موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہا, اور بیوقوف ناسمجھ آدمی اس نے اپنے نفس کی اتباع کی, ہر بری اچھی خواہش کو جو جی میں آیا وہ کر ڈالا, اس کی کچھ پرواہ نہ کی کہ خدا اور رسول کا حکم کیا ہے. اور پھر اس غفلت کی زندگی میں اس نے اللہ تعالی سے بڑی بڑی تمنائیں کر رکھی ہیں. جیسے اکثر لوگ کو کچھ نصیحت کی کوشش کرو, سمجھانا چاہو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ ذو الانتقام بھی ہے, انتقام بھی لے سکتے ہیں, اگرچہ باوجود قدرت کے وہ انتقام میں جلدی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے, انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتے تاکہ بندے کو توبہ کی مہلت مل جائے, اور قہار بھی ہیں, قدرت سے ان کی کوئی چیز باہر نہیں ہے, ساری کائنات ان کے قبضہ قدرت میں ہے. تو عقل مند اس آدمی کو کہا گیا ہے, عقل مند وہ آدمی نہیں ہے جس نے اپنی ہوشیاری تیز تراری سے مال و دولت اکٹھا کر لیا, بنگلے بنا لیے اور فیکٹریاں قائم کر لیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے عقل مند ترین انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کس کو قرار دے رہے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو دبایا. اللہ اور رسول کی مرضی ہر حکم میں, ہر عمل میں, ہر قدم میں, ہر سانس میں اللہ اور رسول کی مرضی کو دیکھا, تو عقل مند وہ ہے اور اس نے آخرت کے لیے خوب تیاری کر لی, اور نادان لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں. آج ہم نے ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا کہ افسوس سے احتیاط بہتر ہے, افسوس سے احتیاط بہتر ہے, یعنی مراد تو ان کی یہ تھی کہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا, موٹر سائیکل چلانا یا بے احتیاطی سے چلانا, اس کے بعد افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی احتیاط سے چلائیں, پہلے ہی رفتار مناسب رکھیں. لیکن دل میں یہ بات آئی اپنے بزرگوں کی برکت سے کہ بھائی قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ آج ہم عیش سے گزار رہے ہیں زندگی, اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں زندگی, تو کل کو جب آنکھ بند ہوگی تو بہت افسوس نہ ہو, افسوس نہ ہو ہم کو اس زندگی پر, یقیناً افسوس ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آخرت کی تیاری ابھی سے کر لیں. تو آنکھ بند کرنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی اپنی اصلاح کی, اپنی آخرت کا ذخیرہ کرنے کی. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں اگر دونوں جہان کی دولت بھی رکھ دو لا کے کہ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ میں کچھ دو رکعت ہی پڑھ لوں, اللہ سے توبہ کر لوں, اللہ کو منا لوں, معافی مانگ لوں, تو لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون, ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دی جائے گی, نہ پہلے موت آئے گی نہ بعد. جو لمحہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے ہمارا, وہی اسی لمحے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اسی وقت جو ہے روح سلب کر لی جائے گی, پھر اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے اس کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزار لیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں ہمارے حضرت کی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بری چیزوں کو منع فرمایا ہے, اور کوئی ایسی چیز اچھی جو ہے وہ کوئی چیز ایسی منع نہیں فرمائی. جتنی باتیں ہیں سب کی سب جو گناہ جن کو ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں, وہ سب انسانیت کے بھی فائدے کے خلاف ہیں, انسانیت کے نقصان ہے اس سے. مثلا چوری کو لے لیجئے, اللہ چوری حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے, تو چوری کوئی دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ چوری کوئی اچھی چیز ہے. اسی طرح شراب کو منع فرمایا, شراب خور بھی نہیں کہہ سکتا کہ شراب اچھی چیز ہے. ہر انسان اگر دل سے بتائے تو کوئی انسان ایسا نہ ملے گا جو کہے گا شراب بہت اچھی چیز ہے, لہذا شراب کو منع فرما دیا. کوئی انسان دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکہ بڑی اچھی چیز ہے, ڈاکہ کو منع فرما دیا. کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ قتل کرنا بہت اچھی بات ہے, لوگوں کو قتل کرنا بہت اچھی بات ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا. سلیم الفطرت سلیم العقل انسان تو نہیں ملے گا, پاگل کہہ سکتا ہے ایسی باتیں, لیکن سلیم العقل انسان کبھی نہیں کہے گا کہ یہ باتیں اچھی ہیں. اسی طرح سے جتنی برائیاں ہیں, مثلا غیبت ہے, غیبت کے کتنے فسادات ہیں. گناہ کو تو ایک طرف رکھیے پہلے, جو دنیاوی نقصانات ہیں جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں, غیبت بہت نقصان پہنچاتی ہے. مثلا جس کو معلوم ہو گیا کہ میری غیبت کی گئی ہے, وہ بھی آستین چڑھا کے آ جائے گا اور جھگڑا فساد شروع ہو جائے گا, یا وہ 10 آدمیوں میں اور غیبت کر دے گا, اس سے لوگوں کے دلوں میں برائی پھیلے گی, اور اس کے بعد جو ہے ذلت اور رسوائی الگ اور جھگڑے فساد الگ. اسی طرح بدگمانی کا گناہ ہے, اسی طرح حسد کا گناہ ہے, اسی طرح بدنگاہی کا گناہ ہے. بدنگاہی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرمائی ہے تاکہ مومنوں کی انسانوں کی عزت محفوظ رہے. کوئی انسان اپنے آپ کو بے عزت کرنا پسند نہیں کرتا. اب یہ ہماری عقل کا فطور ہے, سارا عقل کا معاملہ ہے. اگر عقل سلیم ہے تو ان باتوں کو تسلیم کرے گا کہ ہاں بھائی یہ بری بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. ایک تو دوزخ اور جنت کا معاملہ ہے, یہ تو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں وہ سب انسانیت کے فائدے کے بھی خلاف ہیں, انسانیت کے مفاد کے خلاف ہیں, وہی باتیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی. تو جب انسان کو عقل سلیم عطا ہو جائے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے, گناہ کا نقصان سمجھنے لگے, تو بچنا آسان ہو جائے گا. کوئی انسان بری چیز کو اپنانا پسند نہیں کرتا. عقل خراب ہو جاتی ہے تو بری چیز کو انسان اچھی چیز سمجھنے لگتا ہے, اپنے فائدے کی سمجھ, کیونکہ مزہ آتا ہے اس میں, لہذا وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا سکھلائی ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا دیجئے, اس لیے کہ شیطان اور نفس جو ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ حق کو برا دکھاتے ہیں اور حق میں نقصان بتاتے ہیں. وہ یہی سکھاتے ہیں, پٹی پڑھاتے ہیں کہ اگر حرام مزہ نہ لوگے تو زندگی کیسے گزرے گی, بیزار رہو گے اور کیا مزہ آئے گا, دیکھو کیسی حسین نظارے ہیں, کیسی جو ہے یہ کشش ہے ان حسینوں کے اندر, فلمیں ہیں, گانے ہیں اور یہ بے پردہ عورتیں ہیں, دیکھو ان کو مزے کرو تم. اچھا چلو اگر یہ تم اچھا نہیں سمجھتے تو دیکھ تو لو, بعد میں توبہ کر لینا. چلو اس طرح سے پٹی پڑھا پڑھا کے پھر عقل بھی خراب ہو جاتی اور بری چیز کو اچھا جاننے لگتا ہے. جیسا کہ آج کل بے پردگی کو اچھا سمجھنے لگے, یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بے پردہ رہیں گے, برقع اوڑھیں گے تو ہم برے نظر آئیں گے, عزت سے رہیں گے تو ہم برے نظر آئیں گے, ہماری عزت محفوظ ہے تو یہ بری بات ہے, نعوذ باللہ. اور ہم بے عزت رہ کے اچھے ہیں, کفار کی نقل کرتے ہیں, کپڑے ایسے پہنتے ہیں, لباس ایسے پہنتے ہیں, برقع ورقع تو دور کی بات ہے, دوپٹہ اب نام کو بھی نہیں ہے, دوپٹے کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی, اور لباس ایسا بے حیائی کا کہ دیکھ کے شرم آئے. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض اپنے قریبی لوگ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے, بار بار کہنے کے باوجود چھوٹی چھوٹی شرٹیں پہن رہی ہیں عورتیں, اور تنگ پاجامے پہن رہے ہیں جس سے اعضائے شرم نمایاں ہو رہے ہیں, اور اتنی شرم آتی ہے کہ یعنی گھر میں بھی محرموں سے نظر بچانی پڑتی ہے, کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لمبا کرتا ہو اور چاک کھلے ہوئے نہ ہو, چھوٹے چھوٹے چاک ہو, اور حیا سے رہے. عورت کو نام ہی چھپی ہوئی چیز کا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ النساء اہل جنہ فرماتی تھی کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے تو فاطمہ کی میت کو بیری کے پتوں سے ڈھانک دینا, ایسا نہ ہو کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ فاطمہ کیسی تھی, موٹی تھی, پتلی تھی, لمبی تھی. اس قدر حیا کا اہتمام. دیکھیے, حیا کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے, اور بے حیائی کے اندر نقصان ہی نقصان ہے, بے عزتی ہے, اور اس بے عزتی کو ہم عزت سمجھ رہے ہیں, یہ عقل پر عذاب ہے ہماری. اسی لیے یہ دعا سکھلائی گئی, اللہم ارنا الحق حقا, کہ اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے, کہ بعض اوقات شیطان اچھی چیز کو برا دکھلا دیتا ہے. جب بری چیز سامنے ہے تو ظاہر ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جس کو میں برا جان رہا ہوں وہ بری نہیں, وہ اچھی بات ہے, تو اسی لیے وہ غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر آگے عرض کیا, ورزقنا اتباع, اے اللہ حق کو حق دکھلا تو دیجئے, لیکن بعض اوقات نفس اور شیطان کے شر کی وجہ سے حق کو حق معلوم ہوتا ہے لیکن اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالی سے درخواست سکھلائی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اور استغفار اور اللہ تعالی سے مناجات کی ہے وہ سب اپنے طور تو کی ہے, لیکن در حقیقت اس میں امت کو بڑی تعلیم ہوتی ہے, امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے کہ اے اللہ حق کو حق دکھلا دیجئے اور اس پر عمل کو ہمارا رزق بنا دیجئے, ہمارا رزق بنا دیجئے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں رزق کیوں بنانے کو مانگا, کیوں رزق کا لفظ کیوں استعمال فرمایا, اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها, کہ کوئی انسان, کوئی جاندار اس وقت تک موت نہیں پائے گا جب تک کہ اس کو رزق کا آخری ذرہ بھی پہنچ جائے, اپنا رزق پورا کیے بغیر وہ مرے گا نہیں. تو اے اللہ ہم آپ سے حق کی اتباع کو اپنا رزق بنا کر مانگتے ہیں, کہ اللہ جب تک کہ پورا حق پر ہم عمل کرنے والے نہ ہو جائیں, یعنی آپ کی اطاعت کرنے والے نہ ہو جائیں, پورے کامل اطاعت کرنے والے, اس وقت تک اللہ آپ ہمیں موت نہ دیجئے گا. اس لیے کہ بڑا خسارہ ہے آپ کی اطاعت میں کمی کرنا, آپ کی اطاعت میں کمزوری کرنا, بہت بڑا خسارہ ہے. اور آگے فرمایا, آگے مانگا, وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا, کہ اللہ ناحق کو باطل کو, یعنی ناحق کو بری بات کو بری بات دکھلا دیجئے, ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان اور اپنے گناہوں کی شامت عمل سے ہم بری بات کو اچھا جاننے لگیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امریکہ سے آیا ہوا آدمی گٹر کا پانی پی رہا تھا. امریکہ سے واپس آیا تھا ایک آدمی, یہیں سے گیا ہوا گٹر کا پانی پی رہا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, عقل الٹ جاتی ہے تو بری چیز بری دکھلائی نہیں دیتی, بری چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے, اور یہی آج ہو رہا ہے کہ ہم بے پردگی کو اچھا سمجھیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بے پردہ ہو کر جو آج کل کی ترقی یافتہ, برائے نام ترقی یافتہ قومیں ہیں, یہ ترقی کہاں ہے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. یہ ترقی کہاں ہے؟ یہ ترقی اگر ہے بھی تو جہنم کی طرف ہے, کفار کی ترقی جہنم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون, کہ یہ کفار ترقی تو بہت کر رہے ہیں, ان کو بہت کچھ معلومات ہیں دنیا ظاہر کے متعلق, دنیا کے متعلق بہت معلومات تو ہیں, لیکن ان کو آخرت کے بارے میں کچھ خبر, غافل ہیں اسے آخرت سے اپنی غافل. تو یہ کیا ترقی ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. اتنی بے حقیقت ہے دنیا. یہ دنیا, ہمارے حضرت کا شعر یاد آیا رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو, اپنوں کو اللہ تعالیٰ قیمتی چیز دیتے ہیں. کیا ہے کہ اپنا درد دل, چاہے وہ مال میں ہو چاہے مال میں نہ ہو, فقیری میں ہو, لیکن اصل دولت ان کی درد دل ہے, درد دل, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, جو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے. پائیدار چیز دے دی اپنوں کو, اور ناپائیدار چیز میں ان کو مشغول کر دیا. از شراب قہر چوں مستی دہی, نیست ہارا صورت ہستی دہی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں, بھائی اتنی دیر سے آپ لوگ نہ آیا کریں, جلدی تمام کریں, آدھی بات تو نکل گئی, تمہید تو نکل گئی, توا گرم کرنے کا وہ سب نکل گیا معاملہ, جو بھی اللہ کی توفیق سے بیان ہوتا ہے معاف کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ از شراب قہر چوں مستی دہی, نیست ہارا صورت ہستی دہی. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صورتوں کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں, صورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ ایسی بیماری ہے, اور ہم تو عشق پرستی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے, موبائلوں میں تصویریں دیکھ رہے ہیں, دوستیاں گانٹ رہے ہیں لڑکیوں سے, لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں گانٹ رہی ہیں, آتے جاتے ہوٹنگ ہو رہی ہے, شوٹنگ ہو رہی ہے, فٹنگ ہو رہی ہے, سیٹنگ ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہ اچھی چیز, شیطان نے بری چیز کو اچھا دکھلا دیا کہ بھائی کہ دیکھو آہا کیسا مزہ آ رہا ہے, یہ لوگ تو ملا تو بیوقوف ہیں, ان کو کیا پتا ہے اس میں کیا کشش ہے. ارے کیا بتائیں, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار حضرت سے سنیں. سعدی راہ و رسم عشق بازی, سعدی راہ و رسم عشق بازی, چنا دانت کے در بغداد تازی. کہ سعدی کو تم ملا کہتے ہو, کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ خشک ہے, ملا یہ خشک ہے, یہ ایسا عاشق ہے کہ یہ عشق کی باریکیوں کو ایسا جانتا ہے جیسے بغداد کے گھوڑوں میں عربی گھوڑے پہچان لیے جاتے ہیں, ایسا جانتا ہے. اور فرمایا کہ اگر لیلا و مجنو زندہ گشتے, حدیث عشق زی دفتر نوشتے. فرماتے ہیں کہ اگر لیلا و مجنو زندہ ہوتے, لیلا و مجنو کی داستان پوری مشہور ہے دنیا کے اندر, واہ واہ ہوتی ہے بھائی کیا عشق تھا, وہ بھی عشق بھی دیکھو کیسا پاگل ہوتا ہے, کہتے ہیں نا عشق جوانی دیوانی, پاگل ہوتی ہے دیوانی. وہ کالی لڑکی تھی بالکل سیاہ حبشن, اس کے اوپر فدا ہو گیا. تم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنے سال کا ہے بتائیے, 2.25 سال کا بھی مجنو کے اوپر ہنس رہا ہے, کیسا پاگل تھا وہ, کالی لڑکی کے اوپر ہے پاگل پہ ہنس رہا ہے, یہ اس کی بیوقوفی پہ ہنس رہا ہے کہ وہ اس نے عشق کیا تو کس لاش کے اوپر عشق کیا, فانی چیز پہ, اب وہ مر گئی تو اب اس کی قبر سونگتا پھر رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر لیلا و مجنو, جن کی عشق کی داستان پوری دنیا میں مشہور ہے, لوگ واہ واہ کرتے ہیں کیسا عاشق تھا وہ اپنی لیلا کا, تو اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے دفتر عشق سے سیکھتے. وہ کیا جانتا ہے عشق؟ تو مولوی جو ہے یہ مت سمجھو کہ وہ کھمبا ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے مولوی کھمبا نہیں ہوتا, ہاں خدا کے خوف سے وہ رک جاتا ہے, ہاں کشش کرتی ہے اس کو, نظارے کشش کرتے ہیں لیکن خدا کے خوف سے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شعر, یہ ریونین کا شعر ہے. کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہاں لڑکیاں ہمیں بلاتی ہیں اپنی طرف, تو ہم کیا کریں؟ اس کو کہو کہ بھئی یہ شعر پڑھو. کہ اس نے کہا کہ کم ہیئر, میں نے کہا کہ نو پلیز. اس نے کہا کہ کیا وجہ, میں نے کہا خوف خدا. اس نے کہا کہ کم ہیئر, میں نے کہا کہ نو پلیز. کوئی اپنی چیز مفت میں بھی دے تو پہلے یہ دیکھو کہ اپنا ایمان مفت کا نہیں ہے. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے سرما ہدیہ کیا, اور حکیم الامت نے قبول تو فرما لیا اور فرمایا کہ لگاؤں گا جب اس کو اپنے طبیب سے پوچھ لوں گا, خاندانی طبیب ہے میرا, اس کے اجزاء مجھے بتاؤ, میں ان سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا واہ, میں تو آپ کو مفت میں ہدیہ دے رہا ہوں, آپ اتنی تحقیق میں کیوں پڑھ رہے ہیں, مفت ہے یہ تو. تو فرمایا کہ تمہارا سرما میرے لیے مفت کا ہے لیکن میری آنکھیں مفت کی نہیں ہیں, تو اس لیے حسین تمہیں بلائیں تو ان سے کہہ دو کہ بھائی میرا ایمان مفت کا نہیں ہے, میرا ایمان مفت کا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ کم ہیئر, میں نے کہا کہ نو پلیز. اس نے کہا کہ کیا وجہ, میں نے کہا خوف خدا. تو یہ مت سمجھو کہ مولوی کھمبا ہے, اس کو کوئی جذبات نہیں ہے. جذبات عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ عام لوگ بدنگاہیاں کر کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں, حرام عشق سے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں, اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے, جو اللہ کا خوف رکھتا ہے, اللہ کی محبت رکھتا ہے, وہ کتنی بھی کشش ہو وہ حلال نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے, حرام سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اس لیے اس کے اندر جذبات کی گرمی رہتی ہے اور حلال جگہ پر استعمال ہوتی ہے. ہاں, حلال جگہ پر استعمال کرتا ہے. تو بہرحال یہ دعا سکھلائی, اللہم ارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو فرمایا کہ باطل کو اللہ باطل دکھلا دیجئے, ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان, جیسا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان ایک آنا حسن کو 16 آنا کر کے دکھاتا ہے, فوکس کرتا ہے اس کو. ایک آنا حسن اگرچہ اس سے بہتر اپنی بیوی ہوگی, اپنی حلال نعمت ہوگی, پھر بھی وہ ناک کی چپٹی ہو اور آنکھ کی بھینگی ہو اس میں پھنسا دیتا ہے. وہ عیب کو اچھا دکھلا دیتا ہے, واہ کیا آنکھ ہے, بھینگی آنکھ, واہ واہ واہ, یہ تو بڑا حسین چہرہ ہے, بھینگی آنکھ والا. یقین جانے کہ شیطان ایسا ہی مکار ہے, ایسا ہی دھوکے باز ہے کہ وہ عیب کو محاسن دکھا دیتا ہے, عیب کو اچھا دکھلا دے گا. یہ بدنگاہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی کہ نہ یہ نگاہ خراب کریں گے میرے بندے, نہ اس شیطان کے چکر میں پھنسیں گے, نہ اپنی عزت رسوائی ہوگی ان کی, نہ ان کی عزت خراب ہوگی, نہ یہ ذلیل ہوں گے. ورنہ داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ, میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسی داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ بھی رسوا ہو جاتا ہے, اس کو یاد ہی نہیں رہتا, بھول جاتا ہے کہ میں ٹوپی پہنا ہوں, خانقاہی ٹوپی پہنا ہوں, گول ٹوپی لگایا ہوں, لمبا کرتا پہنا ہوں, داڑھی بھی ہے میرے, کوئی میری عزت ہے نہیں. بلکہ وہ اس موقع پر اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے, عقل خراب ہو جاتی ہے اور ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے اللہ نے جو ہے وہ بدنگاہی کو حرام کر دیا, منع فرما دیا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہر گناہ انسانیت کے نقصان پہنچاتا ہے, انسانیت کے مفاد کے خلاف ہے ہر گناہ. جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, اور یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی, بات سمجھ میں آئے گی جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی, اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ جب تک دل میں اللہ تعالی سے بدگمانی ہے کہ شریعت میں یہ کیوں منع ہے, یہ کیوں منع ہے, یہ مزیدار بات ہے, یہ منع کر دی, وہ مزیدار بات ہے, گانے سننے میں کتنا مزہ آتا ہے منع کر دیا, نامحرم سے باتیں کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے منع کر دیا, یہ شریعت کیا چیز ہے, نعوذ باللہ من ذالک. جس دن محبت پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا فائدہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتے ہیں, جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے سختی تو نہیں کرتے, اس کی پٹائی تو نہیں کرتے. یہ پٹائی کا ڈنڈا بھی اللہ نے جو دکھایا ہے, عذاب کا ڈنڈا کہ اگر گناہ کرو گے جہنم میں ڈال دوں گا, یہ بھی بوجہ محبت کے دکھلایا ہے, بوجہ محبت کے کہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہو جائیں, مجھ سے دور ہو کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ڈنڈا دکھلا ہے. عذاب برائے عذاب نہیں ہے, یہ محبت کا ڈنڈا ہے کہ دیکھو مجھ سے گناہ مت کرنا ورنہ گناہ مجھ سے دور لے جائے گا. بس یہ محبت کی جو محنت ہے یہ ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے ہمارے دلوں پر فرمائی. یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج دلوں میں ڈال دیا. جب یہ بیج ڈال دیا اب اس کی آبیاری کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا کام ہے. ہم اس کی آبیاری کرتے رہیں گے, گناہوں سے حفاظت کرتے رہیں گے, ذکر اللہ کی آبیاری کرتے رہیں گے. اور گناہوں سے کیسے بچیں گے کہ گویا کہ کھیتی کے اندر سے کانٹے اور جھاڑیاں اور گھاس پھوس جو بوٹیاں خدرہ ہوتی ہیں جھاڑیاں اس کو ہم نکالتے رہیں گے, گویا ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں, اور اس سے ذکر اللہ کی آبیاری کرتے رہیں گے. تو یہ پودا تناور ہوتا رہے گا, درخت بنتا رہے گا, ہے نا. اور نہ صرف یہ کہ خود پھلدار ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی پھل کھلائے گا. تو یہ اصل کام بیج کرتا ہے. بیج اگر آپ بیج آم کی گٹھلی ڈال دیں تو آم پیدا ہوگا. اگر وہیں پر آپ آم کی گٹھلی کے بجائے نیم کا بیج ڈال دیں تو نیم کا کڑوا درخت پیدا ہوگا. کریلے کا بیج ڈال دیں کریلا پیدا ہوگا. تو یہ اللہ کی محبت کا بیج ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا. اللہ تعالیٰ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرما دے, زمین تا آسمان نور سے منور فرما دے. یہ جو آج ہمارا تکملہ ہو رہا ہے کہ ایک مرشد چلے گئے دنیا سے, دوسرے مرشد آئے, دوسرے مرشد چلے گئے تو اللہ نے کرم فرمایا تیسرے مرشد ہمیں عطا فرما دیے, تو تکملہ ہو رہا ہے. بنیاد وہی بیج ہے. اگر محبت کا بیج دل میں نہ ہوتا تو آج موجودہ مرشد کی باتیں ہمارے سر سے گزر جاتی. بھائی بچپن سے ہم یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں, بھائی یہ سبحان اللہ کا وہ دس نیکیاں ملتی ہیں, الحمدللہ کا وہ دس نیکیاں, لیکن کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ رمضان میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے تھے, اس کے بعد رمضان کی آخری رات سے ہی جو ہے وہ تسبیح ایک طرف, جائے نماز ایک طرف, اور جناب شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ہو ہا ہو رہی ہے, سب بھول گئے. لیکن یہ محبت کا بیج جس دل میں آ گیا پھر اس کو اثر ہوتا ہے, پھر وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے, پھر وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. یہ اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو گناہ سے نفرت پیدا ہوگی. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی ہم فکر کریں کہ اللہ کی محبت میں کمال حاصل ہو. کمال اللہ کی محبت میں کمال حاصل ہو. فرمایا کہ جو آدمی اصرار سے گناہ میں مبتلا رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا, نادم بھی نہیں ہوتا کیونکہ اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے, تو مالک سے اس کو بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. مالک سے بدگمانی, فیکٹری کا نوکر ہے وہ مستقل کہیں چوری کر رہا ہے, کہیں خیانت کر رہا ہے, کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے, جانتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں, تو اس کو مالک سے اچھا گمان ہوگا. وہ خوف میں مبتلا ہوگا کہ معلوم نہیں کب مالک میرا جو وہ پکڑ لے مجھے اور میرا سارا کھاتا کھول دے اور مجھے گیٹ آؤٹ کر دے. تو اور جو آدمی ایمانداری سے اور اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے, مالک کا وفادار ہوتا ہے, اسے مالک سے اچھا گمان بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں اتنی وفاداری سے کام کر رہا ہوں تو ضرور میرا مالک جو ہے مجھے اچھا میرے ساتھ معاملہ کرے گا. تو یہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. تو جب انسان نیک اعمال کرے گا, گناہوں سے بچتا رہے گا, اللہ کے راستے کا مجاہدہ کرے گا. دیکھو یہ منہ میں کیا رکھا ہوا ہے, نکالو اسے منہ سے, اس کو مت دو. یہ کیسے آپ ڈاکٹر ہو, یا سکہ منہ میں جائے گا اس کے حلق میں. تو جب گناہوں سے بچتا رہے گا اور اللہ کے راستے کا مجاہدہ کرے گا, ادھر دیکھو بھائی, ہاں, اور ذکر اللہ کرتا رہے گا اور سنتوں کا اتباع کرتا رہے گا, تو اسے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان پیدا ہو جائے گا کہ ضرور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے, معاف فرمائیں گے, اور میری نیکیوں کو ضرور قبول فرما لیں گے اپنے فضل سے, بلا استحقاق اپنی رحمت سے رحم کھا کے ہم پر ضرور فضل فرمائی دیں گے, بخشش کر دیں گے. تو یہ اچھا گمان پیدا ہو گیا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک کا حاصل ہی یہی ہے کہ بندے کو اپنے رب سے اچھا گمان پیدا ہو جائے, یہ حاصل ہے. تو اچھا گمان جب ہی پیدا ہوگا جب نیک اعمال کرتا رہے گا. باقی فضائل تو ہر عمل کے بے شمار ہیں, جیسے ہمارے حضرت نے ابھی حال میں فرمایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو, اور سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. تو بھائی تمہارا یہ 2500 نیکیاں روزانہ کی ہو جائے, 2500 نیکیاں بتائیے. اور یہ 2500 نیکیوں کی تعداد کوئی 2500 نہیں ہے, یہ بس نہیں ہے یہاں پہ کہ 26000 نہیں مل سکتی, 27000 نہیں مل سکتی, بلکہ یہ اس کی بنیاد ایمان پر ہے. جس درجے کا ایمان ہوگا, جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے اس کی نیکی بڑھتی چلی جائے گی. حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر اجر دے سکتے ہیں, اور بعض حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ ہے, 700 پہ بھی بس نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے ہاں کوئی قید نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے دینے پر. ایک پہ 10 کا تو ویسے ہی وعدہ فرما لیا, تو یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ گناہ کرے گا تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, لیکن نیکی کرے گا تو ایک نیکی کے 10 گنا. خود ہی دے دیا, خود ہی کہہ دیا, ہم نے مطالبہ بھی نہیں کیا. اور عدل تو یہی تھا کہ ایک نیکی کا ایک ہی بدلہ دیتے, ایک نیکی دیتے, اور گناہ کے بھی ایک دیتے. یا اگر نیکی ایک نیکی کا 10 گنا بڑھایا ہے تو 10 گناہ کے بھی 10 کر کے دیتے کہ گناہ کرو گے. عدل تو یہ تھا, لیکن کیسا فضل فرمایا, کیسی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ نیکی کرو گے تو ہم ایک کے 10 دیں گے تمہیں, اور 10 پہ بھی بس نہیں کریں گے, 700 بھی دے دیں گے, ہزاروں بھی دے دیں گے, کروڑوں بھی دے دیں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کی خوشنودی, دیکھو بھائی وہاں ٹیلی فون پہ کرے گا وہ, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جنت سے بھی بڑھ کر ہے. دلیل فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں. پہلے کیا مانگا؟ اللہ کی خوشنودی. معلوم ہوا کہ اللہ کی خوشنودی جنت سے بھی بڑھ کر ہے. اگر اللہ تعالیٰ خوش نہ ہو تو جنت بھی ہمارے لیے دوزخ بن جائے گی. بھائی یہ بات سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہے, جب انسان محنت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے اور کسی مرشد کی تربیت میں رہتا ہے, وہ مرشد اس کے قلب کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس کے قلب سے گناہوں کے کیل کانٹے نکالتا ہے, اور یہ جو بت ہیں غیر اللہ کے وہ نکالتا ہے, حسد کے, عجب کے, کبر کے, بد نگاہی کے, بدگمانی کے, اور جھوٹ کے, اور کینہ کے, یہ بت وہ نکالتا ہے. جب یہ قلب صاف ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے, اللہ کی محبت دل میں گھر کرنے لگتی ہے. اور جب اللہ کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر تمام غیر اللہ کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. تو جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر نواز دیں اپنی محبت سے. تو یہ ہے حاصل اس تقریر کا کہ بھائی دنیا میں جو تھوڑا سا وقت اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو منا لو. ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا جنت سے بھی بڑھ کر ہے, تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور اللہ کی ناراضگی دوزخ سے بھی اشد ہے. دوزخ کی کیسی کیسی وعیدیں ہیں. فرمایا کہ دوزخ کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے, اور اس کا ایندھن پتھر ہے. پتھر سوچو کہ جس چیز جو آگ پتھر سے, پتھر کو ایندھن بنا کے جلائی جائے گی کتنی سخت ہوگی, اور اس میں سانپ اور اجدہے اور بچھو, اس کی خبر کس نے دی ہے؟ صادق المصدوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی کافروں نے بھی سچا ہونے کی گواہی دی. تو ہم سنتے ہیں لیکن سنیوں کی طرح سنتے ہیں, سن ہوئے ہیں, ہاں جی ہے دوزخ ہے مانتے ہیں. یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جنت ہے دوزخ ہے, ورنہ نعوذ باللہ اگر یہ بھی نہ مانتے تو بالکل ہی کفر پہ آ جاتے. مگر اس کی حقیقت دل میں نہیں ہے, حقیقت دل میں نہیں ہے. تو اتنی سخت آگ ہے اور اس میں سانپ ہیں, بچھو ہیں, طرح طرح کے عذاب حدیث پاک میں وارد ہیں کہ دوزخ کیسی ہوگی. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم وہ چیز دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، یعنی دوزخ اور قبر کا عذاب اور دوزخ کا عذاب، تو لبکیتم کثیرن ولضحکتم قلیلا، تم کم سے کم ہنسو، یعنی یہاں پر قلیل کے معنی بالکل نفی کے ہیں، یعنی کہ تم ہنسنا بھول ہی جاؤ گے اور روتے ہی رہو گے اگر تم وہ چیز دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم کو دوزخ دکھلایا ہے، نہیں اس کو پوشیدہ رکھا ہے، خبر دے دی کہ دیکھو وہاں یہ چیزیں ہیں، خبردار ہو جاؤ، وہ اچھی جگہ نہیں ہے. فہیہ بئس القرار، بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے، ہے نا. تو یہ اگر ہم دیکھ لیں خدا نخواستہ، پھر تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے، اس لیے اللہ نے دکھلایا نہیں، اس کو پوشیدہ رکھا. اور جنت بھی اسی لیے نہیں دکھلائی کہ تاکہ عاشق صادق پیدا ہوں. اللہ چاہتے ہیں کہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے، بغیر دیکھے جنت پہ ایمان لائے، بغیر دیکھے فرشتوں پر ایمان لائے، بغیر دیکھے کتاب پر ایمان لائے، بغیر دیکھے آخرت پر ایمان لائے، بغیر دیکھے موت اور اس کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے. اگر دکھلا دیتے تو پردہ چاک ہو جاتا، امتحان نہ رہتا، پھر کون برائی کرتا، کون برائی کی طرف جاتا. تو اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ ہمارے عشق میں جو لوگ صادق ہیں، سچے ہیں، ان کا امتحان ہو جائے، الگ الگ ہو جائے. اور کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں، ایسے جمال والے ہیں، جنت کیا بیچتی ہے، جنت تو مخلوق ہے ایک ادنا سی، اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائیں گے تو جنتیوں کو جنت بھی یاد نہ آئے گی، کچھ بھی یاد نہ آئے گا. جب تک اللہ تعالیٰ اپنے دیدار پر پردہ نہ ڈال دیں گے، اس وقت تک کوئی نعمت یاد نہ آئے گی، کوئی نعمت یاد نہ آئے گی. برس ہا برس بھی گزر جائیں تو کوئی نعمت یاد نہ آئے گی. آپ کوئی کہے کہ برس ہا برس جئیں گے کیسے کھائے پیے بغیر، تو جنت ہے بھائی، اور اللہ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ تمام صفات کے مالک ہیں، پیٹ بھرنا بھی جانتے ہیں، زندہ رکھنا بھی جانتے ہیں. یہ سب شکوک و شبہات وہاں جا کے سب رفع ہو جائیں گے، ہے ہی نہیں شکوک و شبہات. تو اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ایسی پیاری ہے کہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے، اور دوزخ اتنی خراب چیز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس سے بھی بری ہے. فرمایا کہ مانگا وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، پہلے ناراضگی سے پناہ مانگی اور پھر اس کے بعد دوزخ سے پناہ مانگی، اتنی بری جگہ ہے. تو بھائی اس دنیا کو، اچھا اب جو گناہ سے بچے گا تو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم پھر مزے کیا کرو گے، دنیا تمہاری کیسے گزرے گی، زندگی کیسے گزرے گی، رشتے دار تمہارے ناراض ہو جائیں گے، ساری دنیا سے تم کٹ جاؤ گے اور تمہاری زندگی تو بالکل بے مزہ ہو کے رہ جائے گی. ایسا کرو، تھوڑا گناہ کر لو، تھوڑا گناہ بھی کر لو، تھوڑی نماز بھی پڑھ لینا، تھوڑی زکات بھی دے دینا، اللہ کو راضی بھی کر دینا، لیکن تھوڑا ہمیں بھی راضی کرو، شیطان کے تھوڑا ادھر بھی چلو. تو یہ راستہ مار جائے گا، نیکیاں اس کے گناہ جو ہے اس کی نیکیاں کھا جائیں گے. مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا ہے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، کہ دنیا داری بھی کرو، گناہ بھی کرو، اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کام کرو، اور تم خدا کو بھی چاہتے ہو، یہ تمہارا پاگل پن ہے. اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو کامل طور پہ گناہ کو چھوڑ دو، 100% گناہ کو چھوڑ دو. ہاں اگر خطا ہو جائے، کمزوری ہے، بشر ہے، خطا ہو جائے فوراً معافی مانگ لو، دیر نہ کرو معافی مانگنے میں. تو فرمایا کہ دن میں 70 بار بھی اگر ایک شخص ایک ہی گناہ کرتا ہے، وہی ایک گناہ، پھر بدنگاہی، پھر بدنگاہی، پھر بدنگاہی، خدا نہ خواستا، حالانکہ ایسا کوئی ہوگا نہیں کہ 70 بار ایک ہی گناہ کرے، جس کو گناہ سمجھ رہا ہے ایسا کوئی شاید ہی بے غیرت ہو، شاید ہی مردہ آدمی ہو. لیکن فرمایا کہ 70 بھی مراد اس سے کثرت ہے، کہ کتنی بھی کثرت سے گناہ کرنے والا ہو، لیکن اگر ہر دفعہ وہ توبہ کر لیتا ہے سچی، اور سچی توبہ کی 3 شرائط معلوم ہی ہے، کہ فوراً گناہ سے الگ ہو جائے، جیسے ہی احساس ہوا کہ ہم نے خدا کو ناراضگی کا کام کیا ہے، اسی وقت گناہ سے الگ ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے توبہ کر لے, آئندہ کے لیے عزم کر لے, نادم ہو جائے پہلے تو دوسری بات ہے کہ نادم ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا, بے حیائی کا کام کیا. ہر گناہ بے حیائی ہے, ہر گناہ بے حیائی ہے, بے غیرتی ہے, بے وفائی ہے, اللہ سے بے وفائی ہے. اللہ سے تو ہم وعدہ کر کے آئے تھے, ہم بھول ہی گئے کہ ہم وعدہ بھی کر. بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا, حالانکہ قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے لیکن پڑھتے کہاں ہیں, معلوم کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے پالنے والے ہیں. کیا مطلب کہ اللہ جو آپ ہمیں روٹی دیتے ہیں تو ہم آپ کی گائیں گے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ شیطان تو روٹی چھینتا ہے, دیتا تھوڑی ہے, چھینتا ہے. وہ تو گناہ کرو گے روزی تنگ ہو جائے گی, گناہ کرو گے پریشانی آئے گی, مصیبتیں آئیں گی. تو شیطان تو یہ دیتا ہے, مصیبت دیتا ہے, پریشانی دیتا ہے اور روزی چھینتا ہے. وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ تم ہم سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہماری مانو گے, ہماری گاؤ گے, ہماری اتباع کرو گے. یہ ہمیں معلوم ہی نہیں, حدیث پاک میں ہمیں معلوم ہی نہیں. ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. تو جو آدمی اللہ اور رسول کی مان کے چلتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ ہمارا سچا ہے, سچے دل سے. ہاں یہ بات رہ گئی کہ 70 بار بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے لیکن 70 بار ہر بار توبہ کر لیتا ہے تین شرطوں کے ساتھ, کہ ایک تو جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ میں گناہ کر رہا ہوں فوراً گناہ سے الگ ہو گیا, دوسرے کہ نادم ہو گیا, یہ میں نے بے وفائی کی اپنے مالک سے, اپنے پالنے والے سے بے وفائی کی, یہ نادم ہو گیا, اور تیسری چیز کہ اس وقت اس کا پکا ارادہ ہو کہ آئندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا. اس وقت ارادہ ہونا ضروری ہے. بس یہ تین شرطوں سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. فرمایا کہ اگر 70 بار بھی یہ گناہ کرتا ہے لیکن ہر دفعہ توبہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر دفعہ معاف فرما دیتے ہیں, ہر دفعہ معاف فرما دیتے ہیں. اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفار کر لے, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ, 3 مرتبہ, تو دن بھر کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, تمام گناہ معاف فرما دیں گے, جان کے کیے ہوں, انجانے میں کیے ہوں, چھوٹے گناہ کیے ہوں, بڑے گناہ کیے ہوں, اور چھپ کر کیے ہوں, علانیہ کیے ہوں, سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو خطا ہو جانا اور بات ہے, خطا کرنا اور بات ہے, خطا ہو جانا اور بات ہے, تو معافی مانگ لیں. تو جو آدمی گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ ہمارا بندہ اس میں رنگ چوکھا آ گیا, پکا ہو گیا, اب یہ ہمارے راستے سے ہٹنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو بہکاتا ہے, زمانے والے کہتے ہیں تو ان کو کہہ دیتا ہے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں, جواب دے دیتا ہے صاف صاف. اور جہاں اس کو گناہوں کی کشش آتی ہے, گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں, کیا کہتا ہے, توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے, ہے نا, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ ہمارا پکا ہو گیا, اس پہ رنگ پکا چڑھ گیا, ہمارے اولیاء کا رنگ پکا چڑھ گیا, ہمارا رنگ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں رنگ گیا یہ, اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہوگا. جب اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے رنگ میں رنگ گیا تو پھر اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں, جنت سے بڑھ کر اس کو مزہ آتا ہے. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے, وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے, وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا, نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی. پھر جو صاف دل سے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کو وہ حلاوت ملتی ہے کہ جنت سے بڑھ کر اس کو دنیا میں مزہ آنے لگتا ہے, یہیں سے اس کو انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ہمارے دوست جو ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. غم اگر آتا بھی ہے, حالات آتے بھی ہیں, اوپر اوپر رہتے ہیں, دل کے اندر داخل نہیں ہوتے. بالکل اس طرح جیسے سوئٹزرلینڈ کی واٹر پروف گھڑی سمندر کے اندر ڈال دو, 200 میٹر گہرائی, 500 میٹر گہرائی, پانی اس میں نہیں, چاروں طرف پانی ہے, گھڑی کے اندر پانی نہیں. ایسے ہی ان کا قلب اگرچہ چاروں طرف سے حالات سے گھرا ہوا ہو, مسائل سے گھرا ہو, مشکلات سے گھرا ہو, حالات پہ حالات چلے آ رہے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. امتحان اللہ دیتے ہیں اپنے بندوں کا, امتحان مانگنا نہیں چاہیے, آ جائے تو اللہ سے دعا کرے ثابت قدم رہنے. فرماتے ہیں کہ جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے, چلو اللہ بھائی اب یہ کام کر لیں, وہ بھی اسباب سارے وہ بھی جاتے رہے, اس سے بھی ہاتھ خالی, ادھر بھاگے تو اس سے بھی ہاتھ خالی, اس ٹہنی پہ گئے تو وہ ٹہنی کاٹ دی, اس ٹہنی پہ گئے وہ بھی کاٹ دی. جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. تو جب دیکھتے ہیں کہ بندہ ہمارا پکا ہو گیا, پھر اس کو اللہ تعالی دنیا میں بھی جنت سے بڑھ کر مزہ عطا فرماتے, اپنی تجلیات خاصہ سے نواز دیتے ہیں. یہی ہے اللہ تعالیٰ کا دل میں آ جانا, کہتے ہیں نا اللہ دل میں آ جائے اللہ والے بن جائیں, یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تجلیات خاصہ سے اپنے خاص تعلق سے نواز دیتے ہیں. تو جب وہ خاص تعلق سے نواز دیتے ہیں تو پھر اس کے قلب میں گویا اللہ تعالیٰ مہمان ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے بھی, انا عند المنکسرت قلوبہم, میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جو میری خاطر سے اپنے دل کو توڑے. ہاں, اور یاد رکھو کہ شیطان یہ پٹی بھی پڑھاتا ہے کہ ابھی تو جوانی بہت پڑی ہے, یہاں تو بڈھے بڈھے ہیں لیکن جوانوں کی بات کر رہا ہوں, جوانی میں پٹی پڑھاتا ہے کہ جوانی ابھی تو جوانی ہے, تھوڑے مزے کر لو, ابھی تو تم چھوٹے ہو, اور بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کر لینا, ذرا بڑی عمر ہو جائے گی پھر چھوڑ دینا گناہ. یاد رکھو کہ ایک تو گناہ چھوڑنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ گناہ جو جوانی کے اندر چلتے ہیں تو بڑھاپے تک چلتے رہتے ہیں, بعض اوقات آخری سانس تک گناہوں میں مبتلا رہتا ہے, گناہ ہی میں مر جاتا ہے, توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل ہم توبہ کر لیں گے, توبہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب اللہ لیتوب, اللہ تعالیٰ نے نازل کیے توبہ, آسمان سے نازل ہوتی ہے کہ تاکہ وہ توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, توبہ کی توفیق اللہ کے پاس ہے, ہمارے اختیار میں نہیں, جب چاہے توبہ کر لیں, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مجبور ہیں ہمارے, پابند ہیں ہمارے کہ ہم توبہ کریں اور ضروری معاف کر دیں گے. معاف کرتے ہیں ضرور, لیکن وہ پابند نہیں ہے ہماری معافی کے, بوجہ محبت کے معاف فرما دیتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہمارے حضرت کو آواز دی اور فرمایا کہ یہاں آؤ, جلدی آؤ. جب حضرت وہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے غفور کے بعد ودود کیوں نازل فرمایا ہے؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت آپ بتائیے. کہا کہ دیکھو, اس لیے کہ ودود مانے محبت کے, محبت کرنے والا, مارے میا کے, ماں کو میا آتی ہے. یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ وہاں کی زبان ہے, پوروی زبان ہے, میا میا, ماں کو میا آتی ہے, اس طرح اللہ کو اپنے بندوں پر میا آتی ہے. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, بوجہ محبت کے معاف کر دیتے ہیں. ہمارے پابند نہیں ہیں, ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہم توبہ کریں گے, ان پہ واجب ہو گیا مجبور. ایک فرقہ یہ بھی کہتا ہے, ایک فرقہ ہے ایسا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پہ, معاف کرنے پہ مجبور ہے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے, بوجہ محبت کے معاف کر دیتے ہیں. ہاں, کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں, یہ تو بتا دیا نا, یہ بات کیوں آئی تھی؟ سو رہے ہیں ہم سب. ہاں, وہ تو ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جو میری خاطر سے, ہاں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جوانی میں پٹی پڑھاتا ہے شیطان, توبہ بعد میں کر لینا, بہت وقت پڑا ہے, تو توبہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بے انتہا پسند ہے. جو بندہ اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو عرش اعظم کا سایہ دیں گے, آواز لگائیں گے, بلائیں گے اپنے عرش کے سائے میں. فرمایا, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی دعوت کرنی ہو, کسی بزرگ کی, کسی بڑے آدمی کی, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دعوت کروں, مگر اگر کسی کی دعوت کرنی ہو, یا چلو خود بکرا لانا ہو اپنے لیے, تو جوان بکرا پسند کرتے ہو یا بڈھا بکرا پسند کرتے ہو؟ تو خود جوان بکرا پسند کرتے ہو, اللہ کو بڑھاپا دینا چاہتے ہو؟ اللہ کو بڑھاپا نہیں, جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ وہ بندہ اللہ کا انتہائی مقبول و محبوب ہو جاتا ہے, اور عرش اعظم کا سایہ اس کا نصیبہ ہوتا ہے. تو جو جب بھی شیطان یہ پٹی پڑھائے تو سمجھ لو یہ تو بات ہے کہ تمہارا جوانی میں سبحان اللہ کہنا اور بڑھاپے میں سبحان اللہ کہنا برابر نہیں. ہاں, اس سے کئی گنا, اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو کتنی پیاری ہے. اور دوسری بات, فوراً یہ یاد کر لیا کرو کہ توبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, توبہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ توفیق دیتے ہیں توبہ کی تو بندہ توبہ کرتا ہے, پھر گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی وہ مزہ دے دیتے ہیں, ہاں, کیونکہ اس نے اپنی ناجائز خواہشات کا خون کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا رنگ پکا ہو گیا, پھر اس کو جو ہے یا دنیا کی زندگی بھی اس کو مزیدار بنا دیتے ہیں, ایسی مزیدار کہ پھر وہ ان حسینوں کو, لیلاؤں کو تھکتا بھی نہیں ہے, ان کے حسن اس کی نگاہوں میں پھیکے پڑ چکے ہوتے ہیں. فرمایا جو سورج کو ہم نشین ہوتا ہے وہ ستاروں سے مروب نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سورج کا ہم نشین ستاروں سے مروب نہیں ہوتا, یہ جتنے حسین ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ادنا سی بھیگ ہے. جب اللہ تعالیٰ جو خود حسن و جمال والے, حسینوں کو حسن کی بھیک دینے والے کو بندہ دیکھ لیتا ہے اپنے دل کی آنکھوں سے, پھر اس کی نظر میں ساری کائنات پھیکی پڑ جاتی ہے, پھر ان کی حسن, ان کا کشش سب اس کی نگاہوں میں پھیکا پڑ جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ دیں گے ہی انشاءاللہ عیش و عشرت کی زندگی, تو دنیا میں بھی جو ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ جنت والی بنا دیتے ہیں, جنت سے زیادہ مزیدار بنا دیتے ہیں. تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایسا اطمینان, ایسی خوشی, ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی لذات مل کر بھی اس لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں نے شروع میں سوچا تھا کہ اشعار پڑھوں گا, وہ اشعار مختصر سے ہیں, وہ پڑھ کے میں ختم کروں گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ تھا, ملفوظ ہے کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر پھر کبھی نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. الحمدللہ یہ ایسے اشعار ہیں کہ بالکل بمنزلہ ذکر کے ہیں. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظوم کر دیا, وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. ایسے اشعار ہیں کہ بچہ فرمائش کرتا ہے کہ یہ اشعار آپ ضرور پڑھا کریں, ہمیں اس سے بہت فائدہ ہو. بچہ کیا پڑھا کیا سبھی. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا.
پاس جن کے ہمیشہ کو جانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بس انہی سے ہے دل کو لگانا بس انہی سے ہے دل کو لگانا اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا اپنے دل کو ہے ان سے بچانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا
آخر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک اپنے فضل سے جو گزارشات کی ہیں مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے اور تمام سننے والوں کو تمام محبین کو اور اللہ تمام متوسلین و متوسلات کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر سانس آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اے اللہ ایک لمحہ بھی غفلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اور اے اللہ ہم سب کو بلا استحقاق محض اپنے فضل و رحمت سے ان اعمال کی بھی توفیق نصیب فرما دیجئے جو آپ اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں اور ان اعمال کی برکت سے اور اپنے فضل و رحمت سے اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.